بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت 186 کی تلاوت کر رہے تھے، قاری جناب محمد رضا جنتی۔ سامعین، ہماری یہ نشیات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پھر آپ پروگرام آس پاس سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے, جس کے بعد پروگرام افکار و نظریات پیش کیا جائے گا, اور اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں, جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے پاس ادب نہیں, اور جس کے پاس ہمت نہ ہو اس کے پاس مروت نہیں, اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں. عقل مندی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں, اور عقل کے ذریعے دونوں جہانوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے, اور جو عقل سے محروم رہ گیا وہ تمام چیزوں سے محروم رہ جائے گا. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, صلہ رحم کرو چاہے ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو. بہترین چیز جو صلہ رحم کے قریب ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اذیت نہ کریں. صلہ رحم موت کو ٹال دیتا ہے اور خاندان کے درمیان محبت کا سبب بنتا ہے. تو سامعین, لیجیے آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین, پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سب سے پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. ایران اور تاجکستان کے درمیان سیاسی, اقتصادی, تجارتی اور سیاحتی شعبے سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کی 17 دستاویزات پر دستخط کیے گئے ہیں. ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے غاصب صہیونیوں کے ہاتھوں مسجد الاقصی کی بے حرمتی کی شدید مذمت کی ہے. پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں مظلوم کی داد رسی کرنی چاہیے. حکومت ہندوستان نے اندرون ملک ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گندم اور شکر کی برآمدات محدود کرنے کے بعد اب چاول کی برآمدات کو بھی محدود کرنے پر غور کرنا شروع کر دیا ہے. اور یوکرین کے ایک اعلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ روسی افواج صوبے لوہانسک میں کیف کے زیر کنٹرول سب سے بڑے شہر سیورو دونینسک میں داخل ہو گئی ہیں. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ایران اور تاجکستان کے درمیان سیاسی, اقتصادی, تجارتی اور سیاحتی شعبے سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کی 17 دستاویزات پر دستخط کیے گئے ہیں. تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کا, جو اعلی سطحی وفد کی قیادت کرتے ہوئے ایران کے دو روزہ دورے پر اتوار کو تہران پہنچے تھے, آج ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے باضابطہ طور پر استقبال کیا. دونوں ملکوں کے مختلف حکام نے ایران اور تاجکستان کے صدور کی موجودگی میں دونوں ممالک کے درمیان سیاسی, اقتصادی, تجارتی اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کی 17 دستاویزات پر دستخط کیے. ان دستاویزات پر ایران اور تاجکستان کے وزرائے خارجہ اور صنعت و تجارت و اقتصاد و خزانہ, زراعت, سیاحت, قانون و معدنیات و ثقافت کے وزراء نے دستخط کیے. اقتصادی امور میں ایران کی وزارت خارجہ کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ وسطی ایشیا کے مختلف ملکوں من جملہ تاجکستان, قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان اور ترکمانستان نے اپنی مصنوعات کی منتقلی کے ٹرانزٹ سینٹر کی حیثیت سے ایران کی چابہار بندرگاہ کے ترقیاتی منصوبے میں اپنی شمولیت سے متعلق دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان میں چابہار بندرگاہ بحر ہند کے مکران ساحل علاقے میں واقع ایران کی ایک اہم بندرگاہ ہے۔ ایران کی یہ بندرگاہ اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کے اعتبار سے خشکی میں محصور وسطی ایشیا کے مختلف ملکوں من جملہ افغانستان، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان اور ترکمانستان کی سمندر تک دست رس کا قریب ترین اور ایک آسان ذریعہ ہے۔ اقتصادی امور میں ایران کی وزارت خارجہ کے سیکرٹری مہدی سفری نے آج کہا کہ وسطی ایشیا کے مختلف ملکوں من جملہ تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان اور ترکمانستان نے اپنی مصنوعات کی منتقلی کے ٹرانزٹ کے ذریعے ایران کی چابہار بندرگاہ کے ترقیاتی منصوبے میں اپنی شمولیت سے متعلق دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے غاصب صہیونیوں کے ہاتھوں مسجد الاقصیٰ کی بے حرمتی کی شدید مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے غاصب صہیونیوں کے ہاتھوں مسجد الاقصیٰ کی بے حرمتی اور فلسطینیوں اور قبلہ اول کے مدافعین پر صہیونی فوجیوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے غاصب صہیونیوں اور ظالم صہیونی حکومت کی مہم جوئی اور اشتعال انگیز اقدامات کے مقابلے میں فلسطینی عوام کی استقامت و پامردی کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ بیت المقدس فلسطین کا مستقل دارالحکومت ہے۔ انہوں نے بیت المقدس کی امنگوں کو عالم اسلام کی اہم ترین ترجیح قرار دیتے ہوئے کہا کہ اقوام عالم اور دنیا کے تمام حریت پسندوں نیز اسلامی ملکوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیت المقدس کے مکمل دفاع اور نسل پرست غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں متحد ہو جائیں اور متحدہ طور پر عمل کریں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امید ظاہر کی کہ مزاحمتی جماعتیں اور فلسطینیوں کی تحریک انتفاضہ غاصب اور ناجائز صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ اقدامات کے مقابلے میں کوئی غفلت نہیں برتے گی۔ سعید خطیب زادے نے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے فرائض پر عمل کریں اور غاصب صہیونی حکومت کو جارحیت کے ارتکاب سے روکیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں مظلوم کی داد رسی کرنی چاہیے۔ عمران خان نے آج شام پشاور میں وکلا کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت علی نے فرمایا ہے کہ حکومت کفر سے تو قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم سے نہیں، اس لیے ہمیں ظلم کے آگے کھڑا ہونا ہے اور مظلوم کی داد رسی کرنی چاہیے۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ امریکہ پاکستان کا دوست نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی دوست ملک اپنے دوست ملک کے عوام پر ڈرون حملے نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ہمیں دوستی کا جھانسہ دے کر ہم سے دشمنی کی اور ہمارے عوام پر 400 سے زیادہ ڈرون حملے کیے اور نام نہاد دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کے 80,000 افراد نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ عمران خان نے کہا کہ وہ حکومت کے خلاف اپنا آئندہ کا لائحہ عمل کا بہت جلد اعلان کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ روس ہمیں 30% سستا تیل اور گندم فراہم کر رہا تھا اور یہ امریکہ کو قبول نہیں تھا، اس لیے امریکہ نے میری حکومت کے خلاف سازش کی۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ حکومت ہندوستان نے اندرون ملک ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گندم اور شکر کی برآمدات محدود کرنے کے بعد اب چاول کی برآمدات کو بھی محدود کرنے پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ بلومبرگ چینل کی رپورٹ کے مطابق حکومت ہندوستان کی جانب سے مستقبل میں گندم اور شکر کے بعد اب چاول کی برآمدات پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ ہندوستان سالانہ 2 کروڑ ٹن سے زیادہ چاول عالمی منڈیوں کو برآمد کرتا ہے۔ ہندوستانی باسمتی چاول کو کافی پسند کیا جاتا ہے۔ ہندوستان نے سن 2021 اور 22 میں 3.95 ملین ٹن باسمتی چاول جبکہ 17.26 ٹن غیر باسمتی چاول یورپ، امریکہ اور مشرق وسطی سمیت دنیا کے مختلف علاقوں کو برآمد کیا ہے۔ ہندوستان کی جانب سے گندم اور شکر کی برآمدات محدود کیے جانے سے عالمی منڈیوں کو سخت دھچکا لگا ہے اور اب چاول کی برآمدات پر پابندی یا اس کی برآمدات محدود کیے جانے سے ایسی حالت میں کہ ہندوستان چاول برآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، عالمی سطح پر خوراک کے تعلق سے بہت زیادہ مسائل و مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ واضح رہے کہ دنیا میں چاول کی 40% تجارت ہندوستان سے مخصوص ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے پنجاب میں پارٹی کے جواں سال رہنما سدھو موسے والا کے قتل کا ذمہ دار پنجاب حکومت کو قرار دیا ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کے کارکنوں نے صوبے پنجاب میں سدھو موسے والا کے قتل کے خلاف زبردست مظاہرہ کیا۔ یہ مظاہرہ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال کی رہائش گاہ کے قریب انجام پایا۔ مظاہرین اروند کیجریوال کی رہائش گاہ تک جانا چاہتے تھے لیکن پولیس نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سدھو موسے والا کے قتل کے لیے ریاست پنجاب کی حکومت جواب دہ ہے۔ لبنانی عوام نے اتوار کی شام صہیونیوں کے رقص پرچم مارچ کے موقع پر سڑکوں پر نکل کر غاصب صہیونی حکومت کے اشتعال انگیز اقدامات کی مذمت اور فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرہ کیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق شمالی لبنان میں البداوی اور البارد کیمپوں میں مظاہرے کے دوران فلسطینی پرچم لہرائے گئے اور بعض اسلامی ملکوں کی جانب سے صہیونی حکومت کے ساتھ ساز باز کی مذمت کی گئی۔ ادھر شہر سیدا میں فلسطینی عوام کی حمایت میں کیے جانے والے مظاہرے میں صہیونی حکومت کے پرچم کو پیروں تلے روندا گیا۔ یوکرین کے ایک اعلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ روسی افواج صوبے لوہانسک میں کی ایف کے زیر کنٹرول سب سے بڑے شہر سیورو دونیسک میں داخل ہو گئی ہیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق لوہانسک کے گورنر جنرل سرہی ہائیڈی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ روسی افواج شہر سیورو دونینس کے مضافاتی علاقوں سے اس شہر کی طرف پیش قدمی کر رہی ہیں، کہا ہے کہ شہر سیورو دونینسک میں پانی اور گیس کی سپلائی منقطع ہو گئی ہے۔ مشرقی یوکرین کی طرف روس کی مسلح افواج کی پیش قدمی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے فرانس کی جانب سے یوکرینی نیو نازیوں کی حمایت کو افسوسناک قرار دیا ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ مغرب ماسکو کو مکمل شکست سے دوچار کرنا چاہتا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے فرانس کے TF1 ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے پیرس کی جانب سے یوکرینی نیشنلسٹوں اور نیو نازیوں کی حمایتوں پر تنقید کی۔ لاوروف نے کہا کہ افسوس کہ یوکرینی نیشنلسٹوں اور نیو نازیوں کو اکسانے میں فرانس کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور یہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پیرس یوکرین کو حملے کے لیے ہتھیار دے رہا ہے اور اس کی مکمل کامیابی اور روس کی پوری طرح شکست تک جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ روس کے تیل کی برآمدات پر پابندی لگانے کے سلسلے میں یورپی ممالک کے درمیان اختلافات بدستور جاری ہیں۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کے اراکین اتوار کو بھی روسی تیل کی برآمدات پر پابندی عائد کرنے کے سلسلے میں اتفاق رائے پیدا نہ کر سکے، تاہم پیر اور منگل کو ہونے والے اجلاسوں میں بھی وہ اس موضوع کو آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ ان پابندیوں کے نفاذ کے حامیوں کو امید ہے کہ یورپی یونین کے رکن وہ ممالک جو سمندر تک رسائی نہیں رکھتے انہیں چھوڑ کر دوسرے ممالک کو روسی تیل کے بائیکاٹ پر راضی کر لیں گے۔ اس کے باوجود ایک سینئر یورپی سفارتکار نے رائٹرز کو اپنے انٹرویو میں بتایا ہے کہ ابھی اس سلسلے میں مزید تفصیلات طے نہیں کی جا سکی ہیں کہ کوئی سمجھوتا ہو سکے۔ اس سے پہلے مشرقی یورپ کے بعض ممالک من جملہ ہنگری، سلوواکیا اور جمہوریہ چیک نے اعلان کیا تھا کہ وہ یورپ کی جانب سے روسی تیل پر پابندی عائد کرنے کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ یورپی یونین کے دیگر رکن ممالک کی طرح سمندر کے راستے روسی تیل کا متبادل تلاش نہیں کر سکتے۔ یورپ کی جانب سے روسی تیل کی درآمدات پر پابندی کے بعد ماسکو نے چین اور ہندوستان کو اپنے تیل کی سپلائی بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق روس کی جانب سے چین اور ہندوستان کے لیے تیل کی برآمدات بڑھانے کا فیصلہ ایسی حالت میں کیا گیا ہے کہ روسی تیل کی درآمدات کا بائیکاٹ کیے جانے کے مسئلے پر یورپی ملکوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ دوسری جانب یوکرین جنگ اور روسی تیل کے بائیکاٹ کے اعلان کے بعد یورپی منڈیوں میں ایشیائی ملکوں سے تیل کی خریداری میں اضافہ ہو گیا ہے اور اس سلسلے میں مقابلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق سستے دام روسی تیل کی فراہمی سے ہندوستان کو روسی تیل کی درآمدات میں ترغیب بھی ملی ہے، جیسا کہ اپریل میں روس ہندوستان کو تیل برآمد کرنے والا چوتھا بڑا ملک بن گیا، جبکہ مارچ کے مہینے تک ہندوستان کو تیل کی برآمدات میں روس کا شمار 10ویں نمبر پر ہوتا تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے عزیز ترین ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی۔
جی ڈاکٹر صاحب، ایران نے خلیج فارس میں اپنی قوت و اقتدار کا مظاہرہ کرتے ہوئے یونانی جہازوں کو ضبط کر لیا ہے، اس واقعے کی تفصیلات کیا ہیں اور اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے، آپ سامعین سے کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، گزشتہ ایک ہفتے سے بالخصوص اور شاید دو ہفتوں سے یہ خبریں بڑی تواتر سے عالمی میڈیا میں اور ریجنل میڈیا میں گشت کر رہی ہیں کہ ایران اور یونان کے درمیان جو کشتیوں کی یا آئل ٹینکرز کے عنوان سے جو اختلافات ہیں وہ کیا ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، اور اسلامی جمہوریہ ایران کا اس میں کیا موقف ہے۔ تو تھوڑا سا اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یقیناً آپ نے خبروں میں بھی تو سنا ہوگا کہ 15 اپریل کو ایران کا ایک آئل ٹینکر جو ملکیت تو ظاہراً رشین جہاز تھا، رشین آئل ٹینکر تھا، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کا جو ہے وہ جھنڈا نصب تھا، اور یہ انٹرنیشنل اصول ہے کہ جس ملک کا پرچم نصب ہوتا ہے اس شپ کو یا اس آئل ٹینکر کو اس ملک کی ملکیت سمجھا جاتا ہے۔ تو اس آئل ٹینکر میں تقریباً 7 لاکھ بیرل جو ہے وہ آئل موجود تھا۔ تو جب یہ یونان کی بندرگاہ کے قریب سے پہنچا تو ایک ہنگامی حالت کے لیے بندرگاہ پہ اس نے سٹے کیا۔ جب اس کو کچھ ٹائم وہاں پہ اس نے سٹے کیا تو یونان کی انتظامیہ نے بجائے یہ کہ اس کو آئندہ آگے جانے کے لیے راستہ فراہم کرتے، وہاں پہ انہوں نے اس کو ضبط کر لیا اور باقاعدہ ایک قانونی طریقہ بنانے کے لیے ایک عدالتی کارروائی کی، اور عدالتی کارروائی کے نتیجے میں اس نے جو ہے وہ دھوکہ دینے کے لیے جو ہے وہ عوام کو بھی اور انٹرنیشنل میڈیا کو کہ بھئی یہ خلاف ورزی تھی، اور ایران چونکہ ایران پہ سینکشنز ہیں، پابندیاں ہیں، تو ایران جو ہے وہ تیل ایکسپورٹ نہیں کر سکتا۔ تو اس بہانے سے اس نے نہ صرف جہاز کو روک لیا بلکہ وہاں پہ اس میں لدا ہوا تقریباً 7 لاکھ جو بیرل آئل تھا، آئل جو ہے وہ اس کو خالی کر کے، تو جہاز بھی اور یہ آئل بھی امریکہ کے حوالے کر دیا۔ یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ بجائے یہ کہ یونان خود کوئی کارروائی کرتا، اس نے امریکہ کے اشارے پہ سب کچھ کیا، جہاز بھی ضبط کیا اور اس میں موجود تیل کو بھی امریکہ کے سپرد کر دیا۔ اب اسلامی جمہوری ایران نے جو قانونی اور سفارتی راستے تھے وہ اپنائے، یونان کے جو یہاں پہ سفیر تھے ان کو بلایا اور وزارت خارجہ میں اپنا احتجاج ریکارڈ کیا، اور ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ سینکشنز اب ختم ہو چکی ہیں. سینکشن امریکہ اور ایران کی سینکشنز ہیں, ورنہ جو یونائٹڈ نیشن کی جو سینکشنز تھیں وہ 22-31 قرارداد پاس ہونے کے بعد اب انٹرنیشنلی کوئی سینکشنز ایران پہ نہیں ہیں. امریکہ اگر منمانی کرے اور دھونس اور دھاندلی سے کام لے تو وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے, ورنہ اس وقت عالمی قوانین کے تحت جو ہے نا ایران پہ کسی طرح کی تیل کی ایکسپورٹ کے عنوان سے یا دوسری سینکشنز نہیں ہیں. بہرحال یونان نے اس کو کوئی اہمیت نہ دی, لیکن ابھی گزشتہ جمعے کے دن جب خود یونان کے دو آئل ٹینکر جو ہیں وہ خلیج فارس سے گزر رہے تھے اور ایرانی بندرگاہوں اسلویہ اور لنگا جو بندرگاہ ہے اس کے قریب جب پہنچے تو اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی ان دو جہازوں کو ضبط کر لیا. تو یہ پروڈنٹ واریئر ایک جہاز کا نام تھا, ایک ڈیلٹا پوزیڈن, یعنی یہ دو جہاز تھے جن کو ایران نے ضبط کر لیا. اور ساتھ یہ بھی ثابت کیا پوری دنیا کے سامنے بھی اور جو اس وقت شپنگ کے اندر اور سی کے اندر سمندر کے اندر جو ایک اقتدار ہے اسلامی جمہوریہ ایران کا, بالخصوص خلیج فارس کے اندر, کہ خلیج فارس کے اندر اگر کوئی ملک بھی آ کے خلاف ورزی کرے گا, ایران کے جو اصول ہیں ان سے انحراف کرے گا, ایران کے لیے مشکلات پیدا کرے گا, تو ایران کسی کو معاف نہیں کرے گا بلکہ اس کے ساتھ وہی کاروائی کرے گا کہ جو اس کے ساتھ پہلے کسی دوسرے ملک نے کی. تو چونکہ یونان نے ایران کا آئل ٹینکر ضبط کیا تو اس کے جواب میں پھر اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی ان کے دو آئل ٹینکر ضبط کر لیے. اب صورتحال یہ ہے کہ ظاہر ہے اس میں تقریباً 1.8 ملین بیرل آئل کی گنجائش تھی کہ یہ جو دو جہاز ایران نے روکے ہیں, جبکہ جو ایران کا تھا وہ 7 لاکھ بیرل اس کے اندر آئل تھا. تو اب یہ انٹرنیشنل سطح پہ پہلے بھی ایک دفعہ ایسے ہوا کہ برطانیہ نے ایران کا جب جہاز روکا تھا تو جواب میں پھر ایران نے بھی جوابی اقدام کے طور پہ برطانیہ کا جہاز روک لیا تھا, جس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے بھی چھوڑ دیا اور ایران نے بھی پھر اس جہاز کو, برطانوی جہاز کو چھوڑ دیا تھا. تو اب یہی لگتا ہے کہ یونان نے یہ سمجھا کہ وہ امریکہ کی حمایت سے ایران کو دبا لے گا اور سمندروں کے اندر جو ہے وہ اپنا تسلط کوشش کرے گا اور امریکہ کے ذریعے سے ایران کو دبا دینے کی جو ہے اس نے کوشش کی, لیکن اسلامی جمہوریہ ایران نے ایک بار پھر عالمی سطح پہ ثابت کیا کہ ایران نہ کمزور ہے اور نہ ایران کسی کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اس پہ جھوٹ موٹ کی جو ہے وہ دھونس اور دھاندلی جمائے اور ایران کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرے. ایران اپنے سمندری, فضائی, زمینی ہر لحاظ سے اس وقت بہترین پوزیشن میں ہے, بہترین دفاعی پوزیشن میں. اگر کسی ملک نے کوئی ذرا سے بھی کوئی غلطی کی تو اس کا جواب بھرپور طریقے سے دیا جائے گا. تو اس انداز سے اسلامی جمہوریہ ایران نے ان دو شپس کو روک کے ایک بار پھر یونان کو بھی پیغام دے دیا ہے اور امریکہ کو بھی پیغام دے دیا ہے کہ اگر تم براہ راست کرو گے یا کسی کے ذریعے سے بھی کرو گے, ایران اپنے حق سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب اس سیاسی گفتگو کے لیے, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا, ایک یہی سہارا ہے, جہاں میں جینے کا. بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, بات کر کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے، وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے، وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا، وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، صحنِ گلستاں میں بھی اور گلوں کی جام میں بھی، صحنِ گلستاں میں بھی اور گلوں کی جام میں بھی، ہر طرف نمایاں ہے معجزہ پسینے کا، ہر طرف نمایاں ہے معجزہ پسینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، چھوڑ کر قدم ان کے، اڑنا تو ہواؤں میں، چھوڑ کر قدم ان کے، اڑنا تو یہیں سے ہے قرب حق کے زینے کا، راستہ یہیں سے ہے قرب حق کے زینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، کے قدم جب سے آئے ہیں مدینے میں، آپ کے قدم جب سے آئے ہیں مدینے میں، ذرہ ذرہ روشن ہے آج بھی مدینے کا ذرہ ذرہ روشن ہے، آج بھی مدینے کا بات کر مدینے۔
یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 9 خرداد، 28 شوال اور 30 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھائیس شوال سن 473 ہجری قمری کو ایران کے عظیم شاعر و عارف ابو المجد مجدود بن آدم المعروف سنائی غزنوی غزنی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے نوجوانی کے دوران کچھ مدت تک بادشاہوں کی مدحہ میں شعر کہے، لیکن بہت جلد اس سے کنارہ کش ہو گئے اور عرفان و تصوف کا راستہ اختیار کر لیا، نیز آزاد منش اور خدمت خلق کی زندگی اپنا لی۔ پھر اپنے اشعار میں ظالم حکمرانوں کو ہدف تنقید بنانا شروع کیا۔ سنائی کا شمار ان شاعروں میں ہوتا ہے جو فارسی ادب میں تبدیلیوں کا باعث ہوئے ہیں۔ سنائی کی اہم کتاب حدیقۃ الحقیقہ ہے، جس میں مثنوی کے پیرائے میں اخلاقی اور عرفانی مضامین تحریر کیے گئے ہیں۔ الہی نامہ، کارنامہ بلخ اور طریقۃ التحقیق ان کی دیگر کتابیں ہیں۔ سن 535 ہجری قمری میں سنائی غزنوی کا انتقال ہو گیا، ان کا مقبرہ غزنی میں واقع ہے۔ ایک روایت کے مطابق سنائی غزنوی کی تاریخ پیدائش 12 ذی الحجہ سن 473 ہجری قمری ہے۔ تیس مئی سن 1593 عیسوی کو مشہور انگریز شاعر اور ڈرامہ نگار کرسٹوفر مارلوو کو قتل کر دیا گیا۔ وہ سن 1564 میں ایک موچی کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے باپ نے انہیں اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا اور انہوں نے 1587 میں کیمبرج یونیورسٹی سے ایم اے کر لیا۔ سن 1587 میں ان کا پہلا ڈرامہ اسٹیج کیا گیا جو مشہور فاتح تیمور لنگ کی زندگی پر مبنی تھا۔ اس ڈرامے کو زبردست پذیرائی حاصل ہوئی۔ ان کا سب سے مشہور ڈرامہ دی ٹریجیکل ہسٹری ڈاکٹر فوسٹس ہے، جس سے متاثر ہو کر مشہور جرمن ادیب گوئٹے نے اپنا شاہکار فاؤسٹ تخلیق کیا۔ ان کی دیگر تخلیقات میں ایڈورڈ سیکنڈ اور جو آف مالٹا خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ سن 1592 میں لندن میں ایک وبا پھیلنے کے باعث وہ ایک دوسرے قصبے میں منتقل ہو گئے، جہاں 30 مئی سن 1593 کو ایک شراب خانے میں ایک جھگڑے کے دوران انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 29 برس تھی۔ تیس مئی سن 1867 عیسوی کو برصغیر کی معروف دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ اس درسگاہ کے بانی مولانا قاسم نانوتوی تھے۔ دارالعلوم دیوبند نے اہل سنت مکتب فکر کے دیوبندی مسلک کے علوم و نظریات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس مدرسے کے فارغ التحصیل طلبہ اور علماء برصغیر کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ دار العلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہونے والوں میں مولانا محمود الحسن اسیر مالٹا، مولانا عبید اللہ سندھی، علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا اشرف علی تھانوی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ نوخرداد سن 1303 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور ماہر لسانیات، ادیب اور طبیب مرزا علی اکبر خان نفیسی کا انتقال ہوا۔ وہ ناظم الاطباء کے نام سے معروف تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد فلسفے اور طب کی تعلیم حاصل کی۔ طبی تعلیم انہوں نے تہران کے مدرسے دار الفنون کے نام سے مشہور سائنس کالج میں مکمل کی۔ انہوں نے طب کی بہت سی کتابوں کا فارسی میں ترجمہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ اس موضوع پر ان کی تالیفات بھی موجود ہیں، لیکن مرزا علی اکبر خان نفیسی کی اہم ترین تالیف فرہنگ نفیسی ہے۔ 5 جلدوں پر مشتمل فارسی کی یہ لغت انہوں نے 25 سال میں تیار کی۔ نوخرداد سن 1326 ہجری شمسی کو ایران کے ایک ممتاز فقیہ اور اول شہید محراب آیت اللہ سید محمد علی قاضی طباطبائی کے والد گرامی آیت اللہ الحاج سید محمد باقر قاضی طباطبائی تبریزی نے وفات پائی۔ وہ سن 1248 ہجری قمری میں تبریز میں پیدا ہوئے اور سن 1269 ہجری شمسی میں اپنی تعلیم کی تکمیل کے لیے عراق گئے اور سامرہ میں مرزا بزرگ شیرازی کے سامنے زانو تلمس طے کیا۔ اس کے بعد وہ نجف اشرف چلے گئے، جہاں انہوں نے جید علماء کے درس خارج میں شرکت کی۔ انہوں نے آخوند ملا حسین قلی حمدانی کے درس اخلاق میں بھی شرکت کی اور اعلی اخلاقی اور علمی مدارج طے کیے۔ یہ عالم ربانی ایک عرصے تک تبریز میں رہنے کے بعد ایک بار پھر نجف کی اعلیٰ دینی درسگاہ چلے گئے اور آیت اللہ سید محمد کاظم یزدی اور آیت اللہ شیخ الشریعہ اصفہانی کے درس میں حاضر ہوئے۔ آیت اللہ قاضی نجف میں 13 سال رہنے اور درجۂ اجتہاد پر فائز ہونے کے بعد نیز سید ابو الحسن اصفہانی سے حدیث نقل کرنے کی اجازت حاصل کرنے کے بعد تبریز واپس آ گئے اور 40 سال سے زیادہ کا عرصہ تالیف و تدریس میں گزارا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام آس پاس۔
سامعین، ہفتہ وار پروگرام آس پاس لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم عراق کی نئی حکومت کی تشکیل میں تاخیر، کاظمی حکومت کے تسلسل کا ایک موقع ہے کے حوالے سے عرائض پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، عراق کے پارلیمانی انتخابات کو 8 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک نئی حکومت قائم نہیں ہو سکی ہے اور مصطفیٰ الکاظمی کی حکومت خاموشی سے کام جاری رکھے ہوئے ہے، کیونکہ یوکرائن کی جنگ کے بعد امریکہ کو عراقی تیل کی پیداوار بڑھانے کی ضرورت ہے۔ نئی حکومت کی تشکیل کے عمل میں توسیع اور اس میدان میں پیدا ہونے والی رکاوٹیں کاظمی حکومت اور اس کے غیر ملکی حامیوں کے حق میں ختم ہو گئی ہیں۔ صدام کی باسی حکومت کے دور کے بعد ہونے والے 5ویں دور کے پارلیمانی انتخابات 10 اکتوبر 2021 کو منعقد ہوئے۔ شیڈول کے مطابق انتخابات 8 ماہ بعد ہونے تھے، لیکن امریکی سفارتخانے کی سرپرستی میں مظاہروں کے نتیجے میں عادل عبد المہدی کو وزیر اعظم کے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا اور مصطفیٰ الکاظمی کو ان کا جانشین منتخب کر لیا گیا۔ سب سے پہلے ایک نئے انتخابی قانون کا مسودہ تیار کیا گیا جس نے آبادی کی بنیاد پر پولنگ اسٹیشنوں کی تعداد 18 سے بڑھا کر 83 کر دی، اور یہ کہ پچھلے انتخابات کے برعکس ووٹرز اپنا ووٹ براہ راست انتخابی فہرست یا پارلیمانی دھڑوں کے بجائے بیلٹ باکس میں ڈالیں۔ اس طرح عراقی انتخابات کے 5ویں دور میں 21 سیاسی اتحادوں اور 167 جماعتوں نے، جن میں سے 58 کا تعلق سیاسی اتحادوں سے ہے، 329 نمائندوں کے انتخاب کے لیے مقابلہ کیا۔ پارلیمانی انتخابات میں 3,249 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوا، جن میں سے 951 خواتین تھیں۔ عراق میں تقریباً 2.2 ملین اہل ووٹرز میں سے 41% نے الیکشن میں حصہ لیا، جو کہ 2018 میں ہونے والے گزشتہ پارلیمانی انتخابات کے مقابلے میں 3.5% کم تھا، جو کہ کورونا کے ماحول کو دیکھتے ہوئے کسی حد تک قابل قبول معلوم ہوتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صدر گروپ ان انتخابات میں 73 نشستوں کے ساتھ سر فہرست رہا۔ تقدم الائنس کے جو محمد البوسی، خامس الخنجار اور سلیم الجبوری کی قیادت میں اہل سنت کا بڑا اتحاد شمار ہوتا ہے، 37 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ نوری المالکی کی قیادت میں حکومت قانون الائنس 33 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا۔ مسعود بارزانی کی قیادت میں عراقی کردستان ڈیموکریٹک پارٹی 31 نشستوں کے ساتھ چوتھے نمبر پر رہی، جبکہ کردستان اتحاد نے 17 نشستیں، ہادی عامری کی قیادت میں الفتح اتحاد نے 17 نشستیں، خمیس خنجر کی قیادت میں عزم اتحاد نے 14 نشستیں، شاہ سوار عبد الواحد کی قیادت میں نیو جنریشن اتحاد نے 9 نشستیں، علا الرکابی کی قیادت میں تحریک توسیع نے 9 نشستیں، مرکز اشراق نے 6 نشستیں، تسمیم گروپ نے 5 نشستیں، فلاح الفیاض کی قیادت میں العقد الوطنی اتحاد نے 4 نشستیں، بابل کی تحریک نے 4 نشستیں، 4 نشستیں قومی حکومتی اتحاد حسام تحریک نے 3 نشستیں، متحدہ الائنس نے 3 نشستیں اور عراقی ترکمن فرنٹ نے 1 نشست حاصل کی۔ انتخابی فہرستوں کی کثرت اور پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے، جو خود نئے انتخابی قانون اور حلقہ بندیوں کی صوبوں سے شہر میں منتقلی سے مسائل پیدا ہوئے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ عراق میں نئی حکومت کے قیام کو طول دینے کے عوامل میں سے ایک نیا انتخابی قانون ہے۔ انتخابی قانون جس کی وجہ سے سیاسی گروپوں کے حجم سے زیادہ وزیر اعظم اور صدر کی نامزدگی پر کسی معاہدے پر پہنچنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اگرچہ ایک فرقہ وارانہ تقسیم کے مطابق پارلیمنٹ کی صدارت سنیوں کو دی جاتی ہے، وزیر اعظم شیعوں کو اور صدارت کردوں کو دی جاتی ہے، سوائے سنیوں کے جو اب تک صدارت کے لیے اپنے پسندیدہ امیدوار پر متفق ہو چکے ہیں۔ پارلیمنٹ نے محمد البوسی کو نامزد کیا ہے، لیکن اگلے دو قبائل شیعہ اور کردوں میں سے کوئی بھی وزیر اعظم اور صدر کے لیے نامزد کرنے پر متفق نہیں ہو سکا ہے۔ شیعوں کے درمیان کوئی بھی تنظیم جو 164 نشستوں کے ساتھ ایک بڑا دھڑا بنا سکتی ہے، وزیر اعظم کے لیے امیدوار نامزد کر سکتی ہے۔ ادھر کردوں میں دو حریف جماعتوں کے درمیان گزشتہ تقسیم کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی اور پارٹی کی صدارت دونوں عہدوں پر فائز رہنا چاہتی ہے، اس لیے نئی حکومت کی تشکیل کے عمل میں توسیع کا باعث بنی ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ نئے انتخابی قانون کے نفاذ کے ساتھ ہی 40 سے زائد آزاد امیدوار نئی پارلیمنٹ میں داخل ہوئے ہیں جو سیاسی اور انتخابی اتحاد سے باہر ہیں، لہذا حالیہ دنوں اور ہفتوں کے دوران مختلف سیاسی دھڑے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے حد نصاب تک پہنچنے میں ناکام رہے ہیں۔ بڑے سیاسی دھڑوں کی توجہ ایک مرتبہ پھر آزاد ارکان اسمبلی کی طرف مبذول ہے اور انہیں وعدوں اور مراعات کی پیشکش کی جا رہی ہے، تاہم اتحاد برائے توسیع اور نئی نسل کے آزاد امیدواروں اور اس سے پہلے اشراق الائنس نے مقتدی صدر کے صدر گروپ مسعود بارزانی اور محمد الالبوسی کے سہ فریقی اتحاد میں شامل ہونے اور ایک نیا اتحاد بنانے کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ صدر گروپ کا منصوبہ تھا کہ آزاد نمائندوں کو اہم پارلیمانی عہدے دیے جائیں، بشرطے کہ کم از کم 40 آزاد نمائندے سہ فریقی اتحاد میں شامل ہونے کے اپنے ارادے کا اعلان کریں۔ کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ صدر کا کوارڈینیشن فریم ورک کے اندر سے نئے عہدوں کا منصوبہ ایک تہائی رکاوٹ کو توڑنے کے مقصد کے ساتھ دیگر بہت سے مسائل کو بھی جنم دے سکتا ہے۔ بہرحال یہ تمام مسائل سبب بنے ہیں کہ عراق کی پارلیمنٹ ابھی تک اپنے کام کو شروع نہیں کر پائی ہے، جس سے ملک کی سیاسی سرگرمیاں تعطل کا شکار ہیں۔ دوسری جانب نوری المالکی کی سربراہی میں رابطہ کمیٹی نے اپنے 9 نکاتی پلان میں وضاحت کی ہے کہ جمہوری سیاسی عمل کی ضرورت پر یقین رکھتے ہوئے اور سیاسی تعطل پر قابو پانے کے لیے شیعہ رابطہ فریم ورک اور مجوزہ اتحادیوں اور اتحادی نمائندوں کو ایک ایسا وزیر اعظم نامزد کرنے کے لیے پیش کرتی ہے جو قابل، پاک دامن، قابل قبول، غیر جانبدار اور تمام قابلیت کا حامل ہو۔ عراقی تاریخ کے اس نازک موڑ پر ملک کو چلانے کے لیے اہلیت رکھنے والا ہو اور آئین کے آرٹیکل 76 کے مطابق تمام بڑے دھڑوں کو آپس میں ملا کر ایک مضبوط قومی حکومت تشکیل دے۔ کچھ مبصرین یہ استدلال کرتے ہیں کہ کوارڈینیٹر کمیٹی اس وقت بہترین آپشن ہے، کیونکہ یہ کسی بھی سیاسی گروہ کو حکومت سازی اور سیاسی عمل میں حصہ لینے سے نہیں روکتا۔ اتحاد برائے رابطہ کاری فریم ورک نے 12 نئی حکومت کی تشکیل کو صدر گروپ میں شمولیت سے مشروط قرار دیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ صدر گروپ کی شمولیت کے بغیر اگلی حکومت نہیں بنائے گی۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ وطن امروز، ایک ملک ایک پرچم، صہیونی جعلی جھنڈے کے مقابلے میں فلسطین کا پرچم لہرایا گیا۔ تہران ٹائمز، تاجکستان کے ساتھ تہران پہنچے، متعدد تعاون معاہدوں پر دستخط طے۔ اور القدس العربی، آباد کاروں کی جانب سے مسجد الاقصی کی توہین، مسجد کے اندر روایتی سجدہ کیا، گانا گایا اور ناچے، صہیونی جھنڈا لہرایا، فلسطینیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ لیجیے آپ کچھ تفصیلی خبریں سماعت فرمائیے۔ روزنامہ کیہان، فلسطین تاریخی موڑ پر، صہیونی بھاگ رہے ہیں، ایئرپورٹس پر بھیڑ۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، مسجد الاقصی اور بیت المقدس میں اتوار کے روز حالات انتہائی کشیدہ تھے، انتہا پسند صہیونی تنظیموں کی جانب سے منعقدہ فلیج مارک اور رقص کے پروگراموں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ نتن یاہو جو پھر سے وزارت عظمیٰ کی کرسی کے لیے تڑپ رہے ہیں، بیت المقدس پہنچے اور انہوں نے دیوار ندبہ تک صہیونی آبادکاروں کے ساتھ جلوس میں شرکت کی۔ اپنی حکومت کے تتر بتر ہونے سے خوفزدہ بین نے بھی فلیگ مارچ میں شرکت کی اور یہ بیان دیا کہ بیت المقدس کی تقسیم ناممکن ہے اور یہ شہر اسرائیل کا دارالحکومت بن کر رہے گا، لیکن صہیونیوں کی جانب سے فلیگ مارچ کے لیے وسیع تیاریوں کے باوجود مزاحمت کی جوابی کارروائی کے خوف سے صہیونی آبادکاروں نے مقبوضہ سرزمینوں سے بھاگنے کے لیے ایئرپورٹس کا رخ کر لیا ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ کے مطابق منظر ایسا تھا جیسے قیامت آنے والی ہو۔ مزاحمتی محاذ نے اعلان کر دیا کہ مزاحمتی گروہوں کی مرکزی کمان ہر طرح کے حالات کے لیے ہائی الرٹ پر ہے۔ رائل یوم، عربوں نے روم کی پیروی کی اور عرب ہار گئے۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، سینئر عرب صحافی کمال خلف نے اپنے مضمون کا آغاز مشہور انجہانی عرب شاعر محمود درویش کے اس شعر سے کیا ہے کہ عربوں نے اپنے رومی آقاؤں کی پیروی کی اور اپنی روح ان کو بیچ ڈالی اور عرب ہار گئے۔ محمود درویش نے یہ شعر اپنے دور کے حالات کے بارے میں کہا تھا، لیکن صورتحال آج بھی ویسی ہی ہے۔ ہم عرب ایک قوم ضرور ہیں، لیکن ہمیں قصائیوں کے لیے بھیڑ بننے کا بھی شوق ہے۔ یہ قصائی جب چاہتا ہے اس بھیڑ کو کاٹ ڈالتا ہے جسے سب سے زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے، اور باقی بھیڑیں قاتل کے خوف اور بربریت سے مروب ہو کر ختم ہونے والی بھیڑ کو اطاعت اور وفاداری کا سبق سکھا رہی ہوتی ہیں۔ سو سال قبل سامراجی طاقتوں اپنے اہداف کی خاطر ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر لے گئیں اور ہمارے ہی ہاتھوں ہماری سرزمینوں پر قبضہ کر لیا۔ عثمانی حکومت کے خلاف جہاد کا فتویٰ بھی دلوایا اور ہمیں عرب ریاست کا خواب دکھایا۔ اس دور سے اب تک جہاد کا ہر فتویٰ مغربی ممالک کے مفاد میں دلوایا گیا، افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف اور شام میں بشار اسد کے خلاف، لیکن فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم کے خلاف خاموشی، اور اب ہمیں ایران سے ڈرایا جا رہا ہے۔ شیعہ سنی اور عرب ایرانی کا معاملہ چھیڑ کر ہم عرب ہمارے بادشاہ، لیڈر اور صدور مغربی ملکوں کی کٹپتلی ہیں۔ یقین نہیں آتا تو مغرب کے اتحادی کسی عرب ملک کے ایئرپورٹ پر جا کر دیکھ لو، جہاں مغربی شہریوں کو عزت اور عرب شہریوں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ دا نیوز، معاشی بحالی اور عوام کو راحت پہلی ترجیح، پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف۔ روزنامہ جسارت، پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل جانے والوں کے خلاف تحقیقات کی جائیں، طاہر اشرفی۔ اور ایشیا ایکسپریس، نیپال میں چار ہندوستانیوں سمیت 22 مسافروں کے ساتھ طیارہ لاپتہ۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے افکار و نظریات۔
افکار و نظریات۔
سامعین، ہفتہ وار پروگرام افکار و نظریات لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم صہیونی حکومت کے خلاف جدوجہد میں فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کی تشکیل اور اس کے کردار پر ایک نظر ڈالیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، فلسطین کی سرزمین پر قبضے کے بارے میں تاریخ تلخ اور سیاہ واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ جو دن فلسطینی عوام کی اس سرزمین کی آزادی کے لیے صہیونیوں کے ساتھ جدوجہد میں ایک اہم موڑ سمجھے جاتے ہیں، ان دنوں میں سے ایک 28 مئی 1964 کا دن ہے، جس دن فلسطین لیبریشن آرگنائزیشن PLO کی تشکیل عمل میں آئی۔ 1960 کی دہائی کے اوائل تک فلسطینی جماعتوں اور گروہوں میں ایک منظم تنظیم کا فقدان تھا، اور اکثر ایک دوسرے سے مختلف اور جدا طرز عمل کے حامل تھیں، اس لیے یہ تنظیمیں صہیونی حکومت سے لڑنے میں مؤثر نہیں تھیں۔ اس درار نے ان کے لیے صہیونی حکومت کے خلاف جدوجہد کی فرنٹ لائن پر عرب ممالک کے ساتھ مذاکرات اور معاہدے تک پہنچنے میں سنگین مسائل پیدا کیے تھے۔ اس وقت تک قابض صہیونیوں کے ساتھ سمجھوتے کا عمل کوئی عملی شکل نہیں اختیار کر چکا تھا، اور عرب ممالک صہیونی حکومت کے خلاف جدوجہد میں سب سے آگے تھے۔ 15 ستمبر 1963 کو عرب لیگ کے 40ویں اجلاس میں عرب ممالک نے بین الاقوامی اور علاقائی معاملات میں ناکامی کے خلاف اور اپنے استحصال اور استحصال کو روکنے کے خوف سے اپنے مفادات، بالخصوص مشرق وسطی میں اپنے مفادات کے حصول کے لیے ایک گروہ کی نمائندگی کا فیصلہ کیا۔ اسی سال 9 ستمبر کو عرب لیگ نے اس منصوبے کی منظوری دی، اور احمد الشقیری کو عرب لیگ میں فلسطین کا نمائندہ بنایا گیا۔ 1964 میں قاہرہ میں عرب لیگ کے پہلے سربراہی اجلاس میں عرب نمائندوں نے احمد الشقیری کو ہدایت کی کہ وہ فلسطینی عوام کو آزادی کے لیے منظم کرنے کا بہترین طریقہ تلاش کریں۔ انہوں نے عرب حکومتوں سے بات چیت اور فلسطینی گروہوں سے مشاورت کے بعد فلسطینی قومی چارٹر پر مبنی فلسطینی تنظیم کے قیام کی تجویز پیش کی۔ اس کے بعد بیت المقدس میں 28 مئی سے 2 جون 1964 تک فلسطینی قومی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں مختلف فلسطینی گروہوں اور عرب ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں فلسطین لیبریشن آرگنائزیشن قائم کی گئی، اور شقیری کو اس کے ایگزیکٹو ورکنگ گروپ کی صدارت کے لیے منتخب کیا گیا۔ فلسطین لیبریشن آرگنائزیشن PLO کے اندرونی اعضا 3 اہم ڈویژن اور کئی ذیلی ادارے ہیں، جو کہ پالیسی سازی اور ملکی اور خارجہ پالیسی کے میدان میں کام کرتے ہیں۔ ایگزیکٹو کونسل فلسطین لیبریشن آرگنائزیشن کے تنظیمی ڈھانچے کا پہلا اور اہم عنصر ہے۔ احمد الشقیری نے 1964 میں 15 ممبروں کے ساتھ ایگزیکٹو کونسل تشکیل دی۔ یہ کونسل PLO کی اعلیٰ ترین ایگزیکٹو باڈی ہے، اور اس کے اراکین فلسطینی قومی اسمبلی کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں، جس کا چیئرمین ان کے ارکان میں سے منتخب ہوتا ہے۔ ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین PLO کی صدارت کرتے ہیں۔ احمد الشقیری، یحییٰ حمودہ، یاسر عرفات اور محمود عباس، جسے ابو مازن کہا جاتا ہے، بالترتیب پی ایل او کے سربراہ بنے۔ ایگزیکٹو کونسل بین الاقوامی فورمز میں فلسطینی عوام کی نمائندگی، تنظیم کی نگرانی، تنظیمی ضابطے اور ہدایات جاری کرنے اور مالی پالیسیوں اور بجٹ پر عمل درآمد کی ذمہ دار ہے۔ فلسطین لیبریشن آرگنائزیشن کا دوسرا ستون فلسطینی قومی اسمبلی ہے۔ قومی اسمبلی بطور مقننہ پی ایل او میں سب سے طاقتور قانون ساز ادارہ ہے۔ یہ پارلیمنٹ پی ایل او کی میکرو پالیسیوں اور منصوبوں کا تعین کرتی ہے۔ اس کے اراکین مختلف فلسطینی گروہوں اور جماعتوں کے نمائندے، جن میں ٹریڈ یونینز اور طلبہ کے نمائندے اور کچھ آزاد شخصیات شامل ہیں، یہ سب پی ایل او کے ممبر گروپوں کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں۔ فلسطینی قومی اسمبلی کی مدت 3 سال ہے اور ہر سال سالانہ اجلاس منعقد کرتی ہے۔ ایگزیکٹو کونسل یا اس اسمبلی کے 1/4 ارکان کی درخواست پر فوری اور ہنگامی اجلاس منعقد کیے جا سکتے ہیں، اور اجلاسوں کے انعقاد کے لیے کورم اسمبلی کے 1/3 ارکان کی موجودگی ہے۔ اس اسمبلی کے چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین اور سیکرٹری نمائندوں کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں۔ قومی اسمبلی نے 1964 اور 2006 کے درمیان صرف 21 اجلاس منعقد کیے، جو اس کے قانونی اور نگرانی کے اختیارات میں کمی کی نشاندہی کرتا ہے، خاص طور پر 1993 کے اوسلو معاہدے کے بعد۔ درحقیقت اس پارلیمنٹ کو فلسطینی قومی فیصلوں میں غیر مؤثر کر دیا گیا ہے۔ اپریل 1996 کا اجلاس بھی امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ میں منعقد ہوا، تاکہ مقبوضہ علاقوں میں صہیونی حکومت کے خلاف قومی چارٹر کی شقوں کو منسوخ کیا جا سکے۔ 1973 میں سینٹرل کونسل فلسطین لیبریشن آرگنائزیشن کے تیسرے ستون کے طور پر قائم کی گئی تھی۔ یہ کونسل قومی اسمبلی اور ایگزیکٹو کونسل کے درمیان روابط کا تعین کرتی ہے اور اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کی نگرانی کرتی ہے۔ سینٹرل کونسل کے اراکین کی تعداد اپنے قیام کے آغاز میں 32 تھی، جو 1990 میں بڑھ کر 108 ہو گئی۔ فلسطینی لیبریشن آرمی پی ایل او مرکزی کونسل کے زیر اہتمام کام کر رہی ہے۔ 13 جنوری 1964 کو پہلے عرب سربراہی اجلاس میں اس منصوبے کی منظوری دی گئی، اور عرب ممالک نے اس کے قیام اور ترقی کے لیے 5.5 ملین دینار مختص کیے۔ فوج کے کمانڈر ان چیف کے طور پر وجیہ مدنی کی تقرری کے بعد اس کے ہیڈ کوارٹر نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز عرب ممالک میں مقیم فلسطینی افسران کی موجودگی میں کیا۔ 1948 کی جنگ کے بعد شامی اور مصری افواج میں شامل ہونے والے اعلی درجے کے فلسطینی فوجیوں کو لیبریشن آرمی کی تربیت کے لیے بلایا گیا، اور پڑوسی عرب ممالک نے آہستہ آہستہ فلسطینی جنگی یونٹ قائم کرنے پر اتفاق کیا۔ اس کا ایک مستقل کمانڈر ہوتا ہے اور اس کے یونٹ، بٹالین اور بہت سے یونٹ ہوتے ہیں۔ اس کے ارکان غزہ پٹی، مصر، شام اور عراق میں رہنے والے فلسطینی ہیں۔ شروع سے پی ایل او کے 17 اہم اور ذیلی گروپ تھے۔ اس کے 2 اہم گروپ یاسر عرفات کی قیادت میں فتح تحریک، اور جار حباش کی قیادت میں فلسطین کی آزادی کے لیے پاپولر فرنٹ مین شامل تھے۔ ان دونوں میں سے ہر ایک بعد میں کئی الگ الگ گروہوں میں تقسیم ہو گیا۔ کچھ عرصے میں تمام فلسطینی گروپوں کی فعال شرکت کے باوجود یاسر عرفات کی قیادت میں تحریک فتح نے پی ایل او کا کنٹرول سنبھال لیا۔ شقیری کے پی ایل او کی صدارت کے دوران صہیونی حکومت سے لڑنے کے بارے میں 2 نظریات تھے۔ پہلا نظریہ پرامن طریقوں کا استعمال تھا، اور دوسرا جعلی اسرائیلی حکومت کے خلاف انقلابی کارروائیاں انجام دینا تھا۔ شقیری اور ان کے حامیوں نے بعض عرب حکومتوں، خاص طور پر مصر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے صہیونی حکومت کے خلاف فوجی اور گوریلا سرگرمیوں کی توسیع کی مخالفت کی۔ 1967 کی جنگ میں عرب ریاستوں کی شکست کے بعد صہیونی حکومت کے ساتھ تنازع کو کم کرنے میں شقیری کے حامیوں کی پوزیشن نے فلسطین لیبریشن آرگنائزیشن میں شقیری کو الگ تھلگ کر دیا اور عیسیٰ حمودہ نے پی ایل او قیادت میں شقیری کی جگہ لے لی۔ 1970 اور 80 کی دہائیوں میں فلسطین لیبریشن آرگنائزیشن نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے۔ 1973 میں صہیونی حکومت کے ساتھ تیسری عرب جنگ کے بعد اقوام متحدہ نے 1974 میں پی ایل او کو فلسطین کا جائز نمائندہ تسلیم کیا۔ پی ایل او ابتدا میں اسرائیل، مصر اور امریکہ کے درمیان کیمپ ڈیوڈ معاہدوں کی سخت مخالف تھی۔ صہیونی حکومت نے 6 جون 1982 کو لبنان پر حملہ کیا جس کا مقصد فلسطینی مزاحمت کو ختم کرنا تھا۔ یہ حملہ بیروت سے پی ایل او کو نکالنے کا باعث بنا اور یوں عرب دنیا میں اس کے رکن گروپوں کو منتشر کر دیا گیا۔ دسمبر 1987 میں پہلی انتفاضہ کے بعد پی ایل او کے تمام گروپوں نے اندرونی جھگڑے ختم کر کے اس انتفاضہ کی حمایت کی۔ 1987 میں انتفاضہ کی توسیع نے اسرائیل کو پی ایل او کے ساتھ مذاکرات پر مجبور کیا۔ دوسری طرف 1990 میں صدام کی طرف سے کویت پر حملے کے بعد سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک نے پی ایل او کی مالی حمایت روک دی۔ اس طرح پی ایل او میں سمجھوتے اور ساز باز مذاکرات کے نظریے کو تقویت ملی۔ اکتوبر 1991 کی میڈرڈ سمٹ اسرائیل کے ساتھ مفاہمتی عمل کا باضابطہ آغاز تھا۔ آخرکار فلسطینی رہنماؤں کا اسرائیل سے سمجھوتا اور اسرائیل کے مطالبات کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے غزہ اریحا منصوبہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہوا۔ غزہ اریحا معاہدے پر دستخط کے ساتھ عرفات نے 10 ستمبر 1993 کو اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابین کو لکھے گئے خط میں اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لیا۔ اس معاہدے پر دستخط کے ساتھ ہی عرفات کی قیادت میں رام اللہ میں فلسطینی اتھارٹی تشکیل دی گئی۔ الاقصی انتفاضہ کے بعد جعلی اسرائیلی حکومت نے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فلسطینی اتھارٹی کے زیر کنٹرول علاقوں میں فوج بھیج دی۔ نومبر 2004 میں عرفات کی موت کے بعد محمود عباس پی ایل او کے چوتھے سربراہ اور فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ منتخب ہوئے۔ جنوری 2006 میں حماس نے پارلیمانی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی اور مصالحتی عمل کے حامی محمود عباس کو بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حماس تحریک کے محمود عباس کی حامی تحریک کے ساتھ گہرے اختلافات پیدا ہو گئے اور یوں مغربی کنارہ محمود عباس کے کنٹرول میں اور غزہ کی پٹی حماس تحریک کے کنٹرول میں آ گئی۔ درحقیقت مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں گزشتہ 1.5 دہائی میں سمجھوتے اور مزاحمت کے حامی دو دھڑوں کی کارکردگی نے ثابت کیا ہے کہ سمجھوتے اور ساز باز کے نظریے کو ناکامی ہوئی ہے اور فلسطین اور القدس کو آزاد کرانے کا مزاحمت اور مقابلے کا راستہ ہی کامیاب راستہ اور حکمت عملی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام افکار و نظریات کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام اقتصاد نامہ۔ اسی کے ساتھ ہماری دوسری مجلس ختم ہو جائے گی، تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے اقتصاد نامہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اسفر کاظمی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام اقتصاد نامہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کے اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گی۔ تو آغاز کرتے ہیں ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے۔
بیس اہم زرعی اجناس کی پیداوار میں ایران دنیا میں 3 سے 19 نمبر پر۔ ہندوستان چینی کی برآمدات کو محدود کر رہا ہے۔ ڈیجیٹل کرنسیوں کی مارکیٹ سے سرمایہ کا اخراج، کیا سرمایہ کار اس مارکیٹ سے نکل رہے ہیں؟
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائیں، اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں۔ ایران اور روس نے تہران میں ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی اور روس کے نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نوواک کے مابین ملاقات کے بعد تعاون کے 3 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ اسی طرح ایران کی پیٹرو کیمیکل صنعتوں کی قومی کمپنی اور روس کی کیمیکل صنعتوں کی یونین کے درمیان پیٹرو کیمیکل صنعتوں کے آلات کے شعبے میں نالج بیسڈ تعاون اور ٹیکنیکل علم و دانش کے تبادلے کے بارے میں 1 سمجھوتے پر دستخط کیے گئے۔ ایران اور رشین فیڈریشن کے نقل و حمل اور ٹرانسپورٹ تعاون کے ورکنگ گروپ کے اجلاس کے 12 پروٹوکول پر بھی ایران کے روڈ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کے نائب وزیر اور رشین فیڈریشن کے نائب وزیر ٹرانسپورٹ نے دستخط کیے۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے روس کے نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نوواک سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے سرکاری اور نجی شعبوں کے تعاون سے روس کے ساتھ ایران کے تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اسلامی جمہوری ایران کی کوششوں پر زور دیا، اور کہا کہ تہران اور ماسکو کے مابین توانائی کے شعبے میں کئی معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں اور روس نے اس سلسلے میں $5 ارب مختص کیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم دونوں ملکوں کے مابین سالانہ تجارت کو $40 ارب تک لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عالمی ادارہ خوراک و زراعت نے ایران کو زرعی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا ایک اہم ملک قرار دیا ہے۔
اقوام متحدہ کے عالمی ادارے خوراک و زراعت فاو کے تازہ ترین اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران دنیا میں زرعی اجناس پیدا کرنے والا ایک بڑا ملک ہے، اور 20 اہم زرعی اجناس کی پیداوار میں وہ دنیا میں 3 سے 19 نمبر پر ہے۔ فاو کے اعداد و شمار کے مطابق ایران کھجور، شہد، پستہ اور اخروٹ کی پیداوار میں دنیا میں 3 نمبر پر ہے۔ ایران میں کھجور کی سالانہ پیداوار 12,80,000 ٹن، شہد کی پیداوار 80,000 ٹن، پستے کی پیداوار 1,90,000 ٹن اور اخروٹ کی پیداوار 3,56,000 ٹن ہے، جبکہ بادام اور تربوز کی پیداوار میں وہ دنیا میں 4 نمبر پر ہے، جن کی سالانہ پیداوار بالترتیب 1,64,000 ٹن اور 27,00,000 ٹن ہے۔ ایران کیوی کی پیداوار میں دنیا میں 5 نمبر پر اور بینگن کی پیداوار میں 6 نمبر پر ہے، جبکہ ٹماٹر کی پیداوار میں 7 اور پالک کی پیداوار میں 8 نمبر پر ہے۔ فاو نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایران مالٹے کی 22,00,000 ٹن پیداوار کے ساتھ دنیا میں 90 نمبر پر ہے، جبکہ انگور اور چینی کی پیداوار میں وہ دنیا میں 11 نمبر پر ہے۔
باخبر ذرائع نے خبر دی ہے کہ ایران یومیہ 9,55,000 بیرل کی گنجائش والی وینزویلا کی سب سے بڑی آئل ریفائنری کی مرمت کرے گا۔ رائٹرز نے 4 باخبر ذرائع کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایران کی سرکاری کمپنیاں وینزویلا کی سب سے چھوٹی آئل ریفائنری کی مرمت کے معاہدے کے بعد اس کی سب سے بڑی پیراگونا آئل ریفائنری کی مرمت کے لیے تیار ہیں۔ رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں اس بات پر زور دیا ہے کہ اس معاہدے سے دونوں ملکوں کے مابین توانائی کے شعبے میں تعلقات مزید گہرے اور مستحکم ہوں گے، اور یہ وینزویلا کی تیل کی متاثرہ صنعت کے لیے راہ نجات ہے۔ ایران وینزویلا کو ایندھن اور خام تیل کو پتلا کرنے والا مادہ فراہم کر رہا ہے۔ ایران سن 2000 سے آئل ریفائنریوں کی مرمت کے آلات اور پرزے وینزویلا کو فراہم کر رہا ہے، جس سے اس کی یومیہ پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق 10,00,000 بیرل بھاری تیل لے جانے والا ایران کا آئل ٹینکر حالیہ دنوں کے دوران وینزویلا کی سمندری حدود میں داخل ہو گیا ہے۔ ہندوستان کی حکومت نے داخلی پیداوار کی حمایت اور ملک کے اندر غذائی اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے موسم گرما کے آخر تک چینی کی برآمدات کم کر کے 10 ملین ٹن کر دی ہیں۔ ہندوستان کی فوڈ منسٹری کے بیان کے مطابق اس اقدام کا مقصد ملکی صارفین کی چینی تک رسائی کو یقینی بنانا اور قیمتوں کو کنٹرول کر کے صارفین کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ ہندوستان نے رواں مہینے کے اوائل میں گرمی کی شدت زیادہ ہونے سے گندم کی پیداوار میں کمی اور ملک میں اس کی قیمت میں اضافے کے بعد اس کی برآمدات کو محدود کر کے دنیا کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا نظر آتا ہے کہ ہندوستان کا چینی کی برآمد پر پابندی لگانا کافی سخت اقدام ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں چینی کی پیداوار طلب سے بہت زیادہ ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ رواں موسم کے دوران چینی کی پیداوار 35 ملین ٹن جبکہ اس کا استعمال 27 ملین ٹن ہوگا۔ گزشتہ موسم میں ہندوستان میں چینی کا ذخیرہ 8.2 ملین ٹن تھا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے پاس 16 ملین ٹن اضافی چینی ہے، جبکہ گزشتہ سال ہندوستان نے 7.2 ملین ٹن چینی برآمد کی تھی۔ پاکستان نے آئی ایم ایف سے امدادی پیکیج حاصل کرنے کے لیے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے تاکہ آئی ایم ایف سے 900 ملین ڈالر کی امداد حاصل کی جا سکے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق قیمتوں میں اضافے کے بعد ایک لیٹر کی پیٹرول کی قیمت 149.86 روپے سے بڑھا کر 179.86 روپے، ڈیزل 144.15 روپے سے بڑھا کر 174.15 روپے، لائٹ ڈیزل 118.31 روپے سے بڑھا کر 148.31 روپے، اور مٹی کا تیل 125.56 روپے سے بڑھا کر 155.56 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائے بغیر آئی ایم ایف پروگرام نہیں مل سکتا۔ آئی ایم ایف نے پیٹرول کی قیمت بڑھانے تک ریلیف دینے سے انکار کیا ہے۔ مفتا اسماعیل نے مزید کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے تھوڑی سی مہنگائی بڑھتی ہے، جیسے ہی روپے کی قدر میں اضافہ ہوگا قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔ اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید تجارتی خبریں۔ یورپی کمیشن کی سربراہ اورسولا وون ڈر لین نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے سربراہ پیر اور منگل کے روز ہونے والے اجلاس میں بعید ہے کہ روسی تیل کا بائیکاٹ کرنے کے لیے کسی اتفاق رائے تک پہنچ جائے۔ انہوں نے ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر کہا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ اجلاس روسی تیل کا بائیکاٹ کرنے کے بارے میں کسی اتفاق رائے کے لیے مناسب مقام ہے، ہمیں اس بارے میں اس اجلاس سے زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ رواں سال کے اختتام تک یورپی یونین کے اکثر رکن ممالک روسی تیل کی درآمدات روک دیں، جبکہ ہنگری اور کچھ دیگر ملکوں کو روسی تیل کی درآمد روکنے کے لیے زیادہ وقت دینا چاہیے۔ دوسری جانب ہنگری ابھی تک روسی تیل کے بائیکاٹ کی تجویز کو ویٹو کرنے کے اپنے اقدام کو واپس لینے پر تیار نہیں ہوا۔ مشرقی یورپ کے اس ملک کا کہنا ہے کہ اسے اپنی پائپ لائن اور آئل ریفائنری کی بنیادی تنصیبات کو بہتر بنانے کے لیے سینکڑوں ملین یورو کی ضرورت ہے تاکہ وہ روسی تیل کی درآمد کو روک سکے، جبکہ اس کے توانائی کے سسٹم کو جدید بنانے کے لیے اربوں یورو کی رقم درکار ہے۔ ڈیجیٹل کرنسیوں کی مارکیٹ اس وقت شدید مندی کا شکار ہے اور سرمایہ کار اس میں سے اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں۔
ڈیجیٹل کرنسیوں کی مارکیٹ کے جو حالیہ دنوں کے دوران بہت سے نشیب و فرا سے گزری ہے، ایسا لگتا ہے کہ جمود کے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور اس کی قیمتوں میں پہلے والا اتار چڑھاؤ نہیں ہے، اور بٹ کوائن کی قیمت $29,000 پر مستحکم ہو گئی ہے اور فی الحال اس کرنسی میں خرید و فروخت کا دباؤ دکھائی نہیں دیتا ہے اور مارکیٹ پر خوف کا سایہ لہرا رہا ہے۔ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ ڈیجیٹل کرنسیوں کی مارکیٹ میں مندی اور اس مارکیٹ کی قدر میں کمی سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت اس مارکیٹ سے سرمایہ باہر نکل رہا ہے۔ انہی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ میں شرح سود میں اضافے سے سرمایہ حکومتی بانڈز کی طرف منتقل ہو گیا ہے اور سرمایہ کار خطرہ سے معمول مارکیٹوں میں باقی رہنے میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔ بعض دیگر ماہرین کا یہ خیال ہے کہ منفی اندازوں اور تخمینوں کی سرگوشیوں نے ڈیجیٹل کرنسیوں کے مارکیٹ کی کارکردگی پر اثر ڈالا ہے۔ بعض ماہرین کا یہ اندازہ ہے کہ بٹ کوائن کی قدر میں مزید کمی واقع ہوگی اور ممکن ہے بٹ کوائن کی قیمت کم ہو کر $8,000 تک پہنچ جائے، جو 10 نومبر کو بالا ترین سطح یعنی $69,044 تک پہنچ گئی تھی۔
سعودی عرب کی آرامکو کمپنی کے سربراہ امین ناصر نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کو تیل کی فراہمی میں کمی کے سنگین بحران کا سامنا ہے، کیونکہ اکثر کمپنیاں سبز توانائی کے دباؤ کی وجہ سے اس شعبے میں سرمایہ کاری کرنے سے خوف زدہ ہیں۔ انہوں نے رائٹر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں تیل کی اضافی پیداواری صلاحیت 2% سے بھی کم ہے۔ کورونا بحران سے پہلے ایئر لائن کی صنعت آج سے 2.5 ملین بیرل تیل زیادہ استعمال کر رہی تھی۔ اگر ایئر لائن کی صنعت کی بحالی کا عمل تیز ہوتا ہے تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سرمایہ کاری نہ ہونے کی وجہ سے توانائی کے بحران سے گزر رہے ہیں اور یہ بحران کورونا وائرس کے دور کے بعد نقصان پہنچائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین میں کورونا لاک ڈاؤن زیادہ عرصے تک جاری نہیں رہے گا، اس بنا پر تیل کی عالمی طلب میں دوبارہ اضافہ ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ تجارتی خبریں اپنے اختتام کو پہنچی اور آخر میں آپ ملاحظہ فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔
20 اہم زرعی اجناس کی پیداوار میں ایران دنیا میں 3 سے 19ویں نمبر پر۔ ہندوستان چینی کی برآمدات کو محدود کر رہا ہے۔ ڈیجیٹل کرنسیوں کی مارکیٹ سے سرمایہ کا اخراج، کیا سرمایہ کار اس مارکیٹ سے نکل رہے ہیں؟
اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسفر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Thank you.